اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے، فاستعصم، یہ بچ نکلا. پہلے کیا کہتی کہ من اراد باہلک سوءا، کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور یہاں کہتی فاستعصم، ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے، اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، دروغ گو حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھے، یہ عام حالات میں نہیں ہوتا، بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز سے ملامت کر رہی تھی، خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے، کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے، اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے، ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی، یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں. اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی، بکتی کیا، مفت تقسیم ہوتی ہے. ہماری ساری فلم انڈسٹری کس تھیم پر مبنی ہے، کیا قصے ہوتے ہیں اس میں؟ ہمارا کوئی ڈرامہ، کوئی ناول اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، اور حقیقت اس کی یہی ہے. تین طرح کی محبت ہوتی، ایک ہے مبنی بر لذت، جس کی بنا لذت ہوتی، جلد قائم ہوتی ہے، جلد ختم ہو جاتی. وہ محبت جس کی بنیاد صرف لذت پر ہو، صرف مزہ، جب مزہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسری ہے مبنی بر نفع، مبنی کا مطلب تھا بیسڈ آن، نفع دیر میں قائم ہوتی پر جلد ختم ہو جاتی. انسان دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے تو جلدی سے اپنا لیتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب تک فائدہ نظر نہ آئے محبت کرتا نہیں، اور جب فائدہ ہو پا لیتا ہے تو بس ساتھ ہی ختم. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چھلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خاص سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں، محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہی نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند, ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا, کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا, تو اب اس سے محبت کا ہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض, مکمل خیر والی محبت. وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے, خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی, دیر نہیں لگتی پھر, اور کبھی ختم نہیں ہوتی, دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے, یہی فائدے کی ہے, یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن جو خیر پر مبنی ہے, اصول پر مبنی, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو, اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے, اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے, اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی, کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے, الذین یألفون ویؤلفون, جو محبت کرتے اور کیے جاتے, لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی, اللہ کے قریب کرتی. وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی, وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی, وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی, اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے. جس انسان سے وہ محبت ہوتی انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے, اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سارے دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے, باقی سارے دوست دشمن بن جائیں گے, ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے, گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا, تم نے مجھے میرے مقصد سے پیچھے کر دیا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی, ہماری کیا باتیں ہوتی. اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے, نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, نہ ہی تانے ہوتے ہیں, اور نیکی کی بات ہوتی ہے, نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے, اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی. والذین ہم عن اللغو معرضون, عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہی باتیں کرتے ہیں, اچھا کیا کھایا تھا آج, کیا پکایا, کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں, کیا کھایا اور کیا پکایا. ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں, وہ تو ایک ضرورت ہے, اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں. لیکن یہی باتیں دوہرا دوہرا کہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے, اس کی رضا دیکھی جاتی ہے. پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے, اس کی رضا کے کام کیے جاتے. اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے, دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے, وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں, باعث عذاب ہے. ہم سب کے لیے ایک معیار ہے, میزان ہے, ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں, کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز، اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے نا، تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی، وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی؟ کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے. لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے، اس کے لیے کوشاں تھے، یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی، ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی، لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی؟ اللہ کی خاطر محبت ہو رہی ہے، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے، اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی. ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں، چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، سب جھوٹ ہے، دھوکا ہے، جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں. محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے، اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ، سوچیں، وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا یکسو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اشد حبا للہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس سے. کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں. کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب کیا ہوا، آپ اس کے غلام ہو گئے، اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ. اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے، آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے. اب یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی. ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جن سے ہم کو نفرت ہوتی، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا بعض اوقات، جو ہی آزان کی آواز آتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے، اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں، کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا، اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں، اس میں سستی نہیں، بس ختم. ہمارا حال الٹ، ہمیں دنیا بلائے، خدا بلائے، ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے، بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس اوپر، اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز، کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا، کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے، کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے. یہ محبتیں سب عارضی ہیں، اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے، ادائیں بھی عارضی، سب کچھ ٹیمپریری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے، جس سے اللہ کی قربت بڑھتی، اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی، باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فستا سما، یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے، اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان وہ قوت، وہ طاقت، وہ احساس جو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے، یہ کام درست ہے، یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے، اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے، کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے، اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی؟ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا، تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے جو دل سے نہ دیکھے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی، نہیں میری حدود یہاں تک ہے. دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو. جس دل میں رب کی بڑائی ہے، وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا، کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس وقت. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے، کوئی فتویٰ دے کے نہ دے، کوئی گائیڈ کرے کہ نہ کرے، دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فستا سما، وہ بچ نکلا. وَإِلَّمْ يَفْعَلْ وَآمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں، اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں، ایک غلام کی تھی، اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا، یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا. یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے، اور ہر روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے. یہ کیا کہے گا، یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ مجھے جواب دے جائے گا، یہ مجھے نقصان دے جائے گا، اس لیے جو یہ کہتا وہی کرو اور رب کی چھوڑ دو. جس دل میں رب کی بڑائی ہو، کہ رب کی پکڑ سب سے سخت پکڑ، وہ جو پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتا. قال، اس نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پہلے ایک تھی، اب سب شامل ہو گئی. کتنا بڑا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی. تو کہنے لگے، یا اللہ میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں، میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے، کیا کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیل جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے. یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ ہے. اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کی, بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی, ایک ایسی فرینڈشپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یا شادی کر لو یا ختم کر دو, بیچ میں نہ لٹکو اور نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب وہ کہتے اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں, اس طرف مائل نہ ہوں. اسبو کا لفظ جو ہے نا سواد بے واؤ, اس کا روٹ ہے میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کا جھکاؤ. باد سبا بھی اسی سے ہے, سبا سواد کے ساتھ, کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے, اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, اور زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. عموماً آپ دیکھیں کہ فلاں لڑکی بڑی تیز ہے, یہ جو تیز کلا سے یہ کس معنوں میں ہے؟ بہت کلیور ہے. یہ نہیں کہ پڑھائی میں تیز ہے یا کوئی نیکی کے کام میں تیز ہے. سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اسلامی کردار نہیں, یہ اسلامی اخلاق نہیں, یہ جہالت ہے, یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کام دور جاہلیت والے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ وہ حدیث ہے, قیامت کے دن سات لوگ عرش الٰہی کی سایہ تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی. مگر مرد جواب میں کیا کہے؟ کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب له ربه, اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنه كيدهن, ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی, ہٹا دی. انه هو السميع العليم, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اسم لفظ استجاب, جاب اس کا روٹ ہے جیم واو بے جوب, جوبن سے. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت, حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب, جس کی دعا قبول کی جائے, مفعول ہے. مستجاب الدعوات, یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں, اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے, دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی, رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں، کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی۔ اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے، کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے۔ بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل، یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہو، یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے۔ سب قوموں کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا۔ تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں۔ جیسے پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اور مزید وضاحت کر دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے۔ لا الہ الا ہو۔ اور پھر اس آیت میں کیا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں۔ تدعوہم، انہیں پکار دیکھو، فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ جواب دیا کرے تم کو اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں, اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں, اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا, کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. ہم ان دعائہم غافلون, اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, کانوا لہم اعداء, تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الدائی اذا دعانی, جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی, بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کرے, وہ بھی مجھے جواب دیا کرے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے, ہماری کب نہیں سنی جاتی, جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں, مجھ پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں, میری بات مانیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے. تو بات یہ تھی کہ عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور خاص طور پر رزق حرام. حرام رزق, جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا, اس کے بال پرا گندا, اس کا حال حلیہ خراب, وہ تھکے ہارے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب, لیکن انا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے سنی جائے, کیسے قبول کی جائے, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کا. فانا یستجاب لہ,